بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، جمعۃ المبارک 28 دسمبر سن 2001، مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں امیر تنظیم اسلامی جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے خطاب کا عنوان مستقبل کے ضمن میں محکامات اور متشابہات.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا، خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ آل عمران، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابہات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابہ منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، امين يا رب العالمين. افغانستان میں طالبان کے تجربے کی جو فوری ناکامی ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں فطری طور پر ایک مایوسی اور بددلی ہے ان تمام حلقوں میں کہ جن کا دین سے کچھ بھی تعلق ہے، جنہوں نے کچھ امیدیں بھی وابستہ کر لی تھیں کہ اسی سے اسلام کے احیاء کا آغاز ہو جائے گا اور عالمی خلافت علی منہاج النبوت جو ہے اس کا نقطہ آغاز یہ طالبان کا افغانستان ثابت ہوگا. نا امیدی میں، بددلی میں، مایوسی میں بسا اوقات ایسی کیفیت بھی ہوتی ہے کہ انسان جو اپنے فکر اور اپنے خیالات کے جو محکمات ہیں، جو محکم اساسات ہیں، ان کے بارے میں بھی کچھ مذبذب سا ہو جاتا ہے. چنانچہ اس کیفیت کی بڑی عمدہ تعبیر کی ہے غالب نے اپنے شعر میں کہ سنبھلنے دے مجھے نا امیدی، کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے. اس کیفیت میں ظاہر بات ہے کہ آج جو ہمارے نظریات اور خیالات ہیں، جو قرآن و سنت کی بنیاد پر ہیں، قرآن اور حدیث کی بنیاد پر ہیں، اس کے صغرہ کبریٰ کے بارے میں بھی اندیشہ ہے کہ کہیں ذہنوں میں کوئی اشتباہ پیدا نہ ہو جائے، کوئی شکوک و شبہات وارد نہ ہو جائے. اس لیے میں آج چاہتا ہوں کہ اس صغرہ کبریٰ کا اثر نو تفصیل کے ساتھ جائزہ لیا جائے. البتہ یہ کہ اس سے پہلے کچھ دو اصولی بحثیں ہیں، اس کو سمجھ لیجئے. پہلی بات یہ کہ قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی محکمات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں. محکمات وہ ہیں کہ جن کا مفہوم بالکل واضح ہے، جن کے مفہوم کے تعین میں کوئی اشتباہ نہیں، کوئی مشکل نہیں. متشابہات وہ ہیں کہ جن کے ایگزیکٹ مفہوم کو متعین کرنا مشکل ہے، وہ ہمارے دائرے سے باہر ہے. مثال کے طور پر عالم برزخ اور آخرت کے جو واقعات اور حالات قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، وہ کل کے کل متشابہات میں سے ہیں. ان کی ایگزیکٹ تعبیر کرنا اور تعین کے ساتھ کہنا کہ اس کا مطلب یہ ہے، ہمارے لیے بہت مشکل ہے. وہ ہمارے لیے انسین ورلڈ ہے، غیر مرئی عالم ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہمارے مشاہدے میں نہیں آیا ہے. لہذا اس کے کچھ حقائق کی ہمیں خبر تو دی گئی ہے اور ہماری زبان میں دی گئی ہے، ورنہ ہمارے لیے ناقابل فہم ہو جاتی بات. لیکن ہماری زمان کی تنگی اور تنگ دامانی جو ہے اس میں ان حقائق کا پورے طور پر بیان کرنا ممکن نہیں ہے، لہذا ایسی آیات کو کہا گیا متشابہات. اسی طریقے سے اس عالم کے جو تکوینی معاملات ہیں، یہ کائنات کیسے وجود میں آئی، انسان کیسے وجود میں آیا، یہ زمین و آسمان کی کیا ماہیت ہے، کیا کیفیت ہے، 6-7 آسمان سے مراد کیا ہے، 6 دنوں میں تخلیق ہوئی ہے تو اس سے مراد کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں بھی وہ ہیں کہ اس کا بہت بڑا حصہ متشابہات میں شامل تھا، اس میں سے کچھ حصہ اب نکل کر محکمات میں آ رہا ہے. جیسے جیسے ہمارا سائنٹیفک علم بڑھ رہا ہے اور بعض چیزوں کی حقیقت ہم پر منکشف ہو گئی ہے، تو اسی رفتار سے، اسی مناسبت سے متشابہات کے دائرے میں سے کچھ چیزیں نکل کر محکمات میں آ رہی ہیں، لیکن اب بھی ایک بہت بڑا حصہ اس کا متشابہات میں شامل ہے. 7 آسمانوں کی حقیقت کیا ہے، کتنی مرتبہ قرآن میں اس کا بیان ہوا ہے لیکن ہم نہیں جانتے ابھی تک کہ 7 آسمانوں کی حقیقت کیا ہے. ایک جگہ قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ 7 زمینیں بھی ہیں، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنْ، انہی کے مانند جو ہیں زمینیں بھی ہیں، ابھی تک ہمارے علم میں نہیں ہے قطعاً، اور اس کی کسی حقیقت کو معین کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. بہرحال یہ آیات متشابہات اور آیات محکمات جو ہیں دونوں کتاب کا حصہ ہیں، دونوں میں حکمت ہے کہ ہماری ہدایت کے لیے وہ لازمی تھی. کہ محکمات تو ہماری عملی ہدایت کے لیے لازمی تھی، اور متشابہات جو ہے ہمارے ایمان اور یقین اور ہمارے جو نظریات ہونے چاہیے، ہمارا جو فکر ہونا چاہیے، جو ہماری سوچ ہونی چاہیے کائنات کی اور اپنی حقیقت کے بارے میں، اس کے ضمن میں بھی کم سے کم اتنی معلومات ہمارے لیے ناگزیر تھیں کہ جو متشابہات کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. میں اس کے لیے آج خاص طور پر چونکہ میں نے ان آیات کی تلاوت کی ہے لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ترجمہ بھی ہو جائے. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب واخر متشابہات. وہی اللہ کے جس نے اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے قرآن مجید. منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیات محکم ہیں، بالکل پختہ ہیں، معین مفہوم کی حامل ہیں. ہن ام الکتاب، کتاب کی اصل جڑ بنیاد وہی ہے، اس لیے کہ کتاب نازل ہوئی ہے ہدل للناس، ہدل للمتقین، ہدایت کے لیے. ہدایت کے لیے لازمی چیزیں وہی ہیں کہ جو محکمات میں دے دی گئی ہیں. مثلاً قرآن مجید میں کہا گیا نماز پڑھو، اور حدیث نے معین کر دیا کہ اس کا مفہوم یہ ہوگا سلو کما رہے تمونی اسلی، اب اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. اسی طریقے سے رمضان کے روزے رکھو، معین ہے بالکل، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. بیت اللہ کا حج کرو، بالکل معین ہے، سور حرام ہے، مردار حرام ہے، کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. غیر اللہ کے نام پر کوئی ذبح کیا جانے والا جانور حرام ہے، کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. تو شریعت کے جو اصل مسلمات ہیں وہ سب محکمات سے متعلق ہیں، ان کے ضمن میں کسی اشتباہ کی کوئی گنجائش نہیں، اور وہی اصل کتاب ہے، کتاب کا اصل مقصود وہی ہے، وہی مطلوب ہے، وہی مقصود ہے. لیکن فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں، وہ اخر و متشابہات، کچھ اور آیتیں بھی ہیں جو متشابہ ہیں، جن کے مفہوم کے ضمن میں تشابہ ہو سکتا ہے انسان کو، کچھ ایک مشابہت کے درجے میں تو کوئی تصور ذہن میں آ سکتا ہے، لیکن تعین کے ساتھ حتمی طور پر اس کا مفہوم معین کرنا ممکن نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ قرآن مجید کی ان آیات ہی کے چکر میں رہتے ہیں جو متشابہات ہیں. اس کا مفہوم مجھے معلوم ہو جائے، اس کے مفہوم کو میں معین کر لوں، اس کے لیے میں اور غور کروں، اور سوچ بچار کروں، اور اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے، ابتغاء الفتنۃ و ابتغاء تاویل، اصل میں وہ فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. کوئی نئی بات کہہ دیں گے، کچھ لوگ جو ہے اس کی نفی کریں گے، ظاہر بات ہے متشابہات کی بات ہے تو آپ کی بات سب کے لیے قابل قبول تو نہیں ہے. ایک بات تو یہ کہ آپ کہتے ہیں صاحب میرا گمان یہ ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، چلیے پھر بھی بات ہوئی، آپ نے اذعان کے ساتھ اور خم ٹھوک کر اعلان کیا یوں ہے، اب ظاہر بات ہے کنٹروورسی شروع ہو جائے گی، کچھ آپ کی نفی کریں گے، فتنہ شروع ہو جائے گا اختلاف کی، اور اسی کی بنیاد پر فرقے بن گئے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر فرقے بن گئے. غلام احمد قادیانی نے جو اپنا راستہ علیحدہ کیا تھا تو سب سے پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ آسمان پر نہیں اٹھائے گئے، وہ تو فوت ہو گئے، اور درحقیقت جس مسیح کے آنے کی خبر حدیث میں دی گئی ہے وہ مسیح مسیح ہے اور وہ میں ہوں. گویا کہ ایک ایسی شے کہ جو متشابہات میں سے ہے، جس کی کوئی حیثیت جو ہے وہ دین کے اندر بنیادی اہمیت کی حامل نہیں تھی، اس کو انہوں نے تختہ مشق بنایا اور اس سے بہت سے لوگوں کو جو ہے، اب چونکہ یہ بات عجیب تھی لوگوں کے لیے کہ زندہ انسان کو اللہ تعالیٰ آسمان پر لے جائے، سائنسی ذہن جو بنا تھا، نیوٹن کا جو دور تھا، نیوٹن کی فزکس کا دور، اس میں یہ چیزیں ناقابل قبول تھیں انسان کے لیے، لہذا جھٹ پٹ لوگوں نے جو ہے وہ غلام احمد قادیانی کا جو ہے وہ دامن پکڑ لیا، ہاں یہ آدمی ہے جو صحیح بات کہہ رہا ہے، اس کی بات جو ہے واقعتاً سائنٹیفک ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے زندہ انسان آسمان پر اٹھا چلا جائے اور 2000 برس تک وہ وہاں پر زندہ بھی رہے اور پھر دوبارہ زمین پر اٹھنا، یہ ناممکن ہے، حیات لما توعدون، انہونی بات ہے، انہونی بات ہے. تو اس سے یہ کہ فتنہ پیدا ہوا، تو ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تاویل، اور اس کے اصل مفہوم کو معین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وما یعلم تاویلہ الا اللہ، جبکہ اس کی اصل حقیقت کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. والراسخون فی العلم، اور جو علم کے اندر پختہ ہے، جن کو کہ پختگی حاصل ہو گئی ہے، رسوخ حاصل ہو گیا علم میں، وہ یہ کہتے ہیں یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم ان سب پر ایمان لائے، محکمات بھی ہمارے رب کی طرف سے، متشابہات بھی ہمارے رب کی طرف سے، ہمارا ایمان محکمات پر بھی ہے، متشابہات پر بھی ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، لیکن یہ کہ اصل میں جو ہوش مند اور عقل مند لوگ ہیں وہی ہیں جو نصیحت اخذ کرتے ہیں. ہوش مندی کا ایک بڑا مظہر کیا ہے کہ انسان اپنی عقل کی لمیٹیشن کو جان لے. اگر آپ جانتے نہیں میری لمیٹیشن کیا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کو اتنا بڑا وینچر شروع کر دیں جس میں آپ اپنا بیڑا غرق کروا لیں، اس لیے کہ آپ نے اپنی لیمیٹیشن کا صحیح اندازہ نہیں کیا. تو اپنی لیمیٹیشن کا صحیح مفہوم انسان کو معلوم ہو جائے تو یہ عقل مندی ہے. معلومم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد، کہ بڑے سے بڑا علم حاصل کرنے کے بعد بھی انسان سمجھے کہ جہاں تک علم کل کا تعلق ہے اس کے حوالے سے تو ابھی مجھے کچھ بھی علم حاصل نہیں ہوا. جیسے کہ خود حضور فرماتے ہیں کہ جو دعا ہمیں سکھائی ہے، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اے اللہ تو جانتا میں نہیں جانتا. اب یہ کہہ رہے ہیں کون؟ محمد رسول اللہ. انک تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر، وہ اس اعتبار سے کہ تیرے علم کے مقابلے میں میرا علم جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس اعتبار سے یہ جو ہمارا چھوٹا سا ذہن ہے اس کے اندر یہ چیزیں بار نہیں پا سکتی. ہم خامخواہ جو ہے وہ سنار کی ترازو میں ٹنوں سریا تولنے کی کوشش کریں گے تو ہم سے بڑا احمق اور کون ہوگا. کلو من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب، ہوش مند لوگ جو اپنے عقل کی لمٹس کو پہچان لیں وہی ہوں گے در حقیقت کے جو نصیحت حاصل کریں گے. اور وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہم ربنا اجعلنا منہم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے رب ہمارے دلوں کو کج نہ کیجو اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت سے نواز دیا ہے. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں عطا فرما اپنے خاص خزانہ فضل سے، اپنے خاص خزانہ فضل سے رحمت عطا فرما. انک انت الوہاب، یقیناً تو ہی ہے دینے والا، عطا فرمانے والا، سخی تو ہی ہے، داتا تو ہی ہے. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اور اے رب ہمارے تو لازماً لوگوں کو جمع کرے گا اس دن جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ آ کر رہے گا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ جس طرح قرآن مجید میں محکمات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں، ایسے قرآن ایسے ہی حدیث کے اندر بھی ہے. حدیث اور قرآن کا بڑا گہرا رشتہ ہے. حدیث کو کہا گیا ہے کہ یہ وحی غیر مطلوع ہے، یہ وحی خفی ہے، یہ بھی جو کچھ حضور نے فرمایا من جانب اللہ ہے، لیکن ایک وحی وہ ہے کہ جو لفظاً حضور پر اتری ہے، وہ لفظاً جو اتری ہے وہ قرآن مجید ہے. ایک وہ ہے جو مفہوم حضور کو عطا کر دیا گیا، حضور نے اپنی زبان میں اس کو ادا کیا، وہ حدیث ہے. وہ حدیث جو ہے اس میں بھی پھر مراتب ہو جائیں گے، وہ روایت کے اعتبار سے ہوں گے، لیکن فی نفس حدیث کسے کہتے ہیں؟ حضور کے فرمودات، حضور کے فرامین، حضور کے معاملات، حضور کے افعال جو بھی آپ نے کیے، یا حضور کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے اسے روکا نہیں، گویا کہ ایک طرح کا سند جواز حاصل ہو گیا کہ یہ کام حضور کے سامنے ہوا. اگر غلط ہوتا تو حضور روک دیتے، جب حضور نے نہیں روکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے ایک دلیل فراہم ہو گئی کہ یہ کام غلط نہیں ہو سکتا. تو یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث بھی من جانب اللہ ہے، یہ وحی غیر مطلوع ہے، اس کی تلاوت نہیں ہوتی، تلاوت قرآن کی جائے گی. اور یہ وحی جو ہے یہ خفی کہلاتی، وہ وحی جلی ہے، اس وحی کے الفاظ بھی محفوظ ہیں اس وحی کے الفاظ محفوظ نہیں ہیں، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. ایک تو حضور نے اپنی زبان میں ادا کیا، نمبر ایک وہ اللہ کے الفاظ نہیں ہیں، مفہوم اللہ نے دیا تھا، الفاظ جو ہیں حضور کے اپنے ہیں. نمبر دو پھر حضور سے جنہوں نے سنا ان کے بیان کرنے کے اندر بھی کوئی نہ کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ حدیث جبرائیل جسے کہا گیا کہ ام السنہ، تمام حدیث کے ذخیرے میں اس کا مقام وہی ہے جو قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کا ہے. جیسے یہ ام القرآن ہے وہ ام السنہ ہے، لیکن ام السنہ کی جو روایت آتی ہے اس میں حضرت عمر سے بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے بھی ہے، کئی ساتھیوں سے، کئی حضور کے صحابہ سے، اور تھوڑا تھوڑا لفظی فرق موجود ہے. تو حدیث کے اندر الفاظ جو ہے وہ محفوظ نہیں ہوتے، مفہوم محفوظ ہوتا ہے، لیکن حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے، جیسے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے. وہ وحی جلی ہے، یہ وحی خفی ہے، وہ وحی متلو ہے، یہ وحی غیر متلو ہے، وہ اس کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، اس کے الفاظ محفوظ نہیں. لیکن ان دونوں کے اندر یہ چیز بھی مشترک ہے کہ اس میں وہ چیزیں بھی ہیں کہ جو محکم ہیں، پختہ ہیں، واضح ہیں، یقینی ہیں، حتمی ہیں، اور اس میں متشابہات بھی ہیں جن کے مفہوم کو معین کرنے میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، تعبیر کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے. نمبر دو بات یہ سمجھیے، یہ بھی میں مقدمہ بیان کر رہا ہوں آج کی اپنی گفتگو کے لیے. دوسری بات یہ کہ بعض چیزیں انتہائی یقینی، انتہائی حتمی، انتہائی شدنی، انتہائی قطعی، لیکن کب یہ بات نہیں. اب آپ سوچئے، میں نے اس دفعہ خاص طور پہ محسوس کیا دورہ ترجمہ قرآن جو میں نے مکمل کیا اللہ کے فضل و کرم سے، اس میں جس قدر تکرار کے ساتھ قیامت کا ذکر ہے، جس قدر تکرار کے ساتھ، یہ تو قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ وہ گرا نہیں گزرتا انسان پر، یہ اللہ کا کلام ہے. ورنہ واقعہ یہ ہے کہ کسی انسانی تصنیف و تالیف میں کوئی ایک مضمون اتنی تکرار کے ساتھ آئے تو طبیعت جو ہے اس سے اکتا جائے گی. یہ اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے اس کا اعجاز ہے. کس تکرار کے ساتھ، کس یقین کے ساتھ، کس شد و مد کے ساتھ، کس قطعیت کے ساتھ قیامت آئے گی، باس بادل موت ہوگا، جنت اور دوزخ حقیقت ہے، لیکن قیامت کب آئے گی اللہ کے سوا کسی کو معلوم. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ قیامت کے قرب کے بارے میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ لمحم بالبصر وما امر الساعت الا کلم البصر او ہوا اقرب، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 77 ہے. قیامت کا معاملہ تو ایسا ہے جیسے کہ بس آنکھ کا جھپک جانا، بلکہ اسے بھی قریب. لمحم البصر او ہوا اقرب، اس سے بھی قریب. اور وہ حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں اپنے ایک اور خطبے میں کہ حضور نے فرمایا، انما بعثت فی نفس الساعۃ، میں تو عین قیامت میں پیدا کیا گیا ہوں، قیامت میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے. وہ حدیث تو بہت مشہور ہے، بہت معروف ہے، انما بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح مبعوث کیے گئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں آپس میں، میرے بعد بس قیامت ہے. لیکن ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے، انما بعثت فی نفس الساعۃ، میں تو عین قیامت میں پیدا کیا گیا. لیکن اس کے باوجود خود حضور سے جب حضرت جبرائیل اسی ام السنہ میں جب پوچھتے ہیں اخبرنی عن الساعۃ، تو جواب کیا ہے، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے پوچھنے والے سے زیادہ وہ بھی جانتا نہیں ہے. یہ وہ ہے سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں. حتمی ہونا، یقینی ہونا، قطعی ہونا، شدنی ہونا، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. کب آئے گی یہ نہیں پتا، کسی کو معلوم نہیں، حضور کو معلوم نہیں، اور کس کو معلوم ہو. اسی طرح کتنے شد و بد کے ساتھ قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے، تمام رسولوں کے ذمن میں آیا ہے، اگر مجھے نہیں مانو گے تم پر عذاب آئے گا، آئے گا، آئے گا. بلکہ بہت سی آیات جو ہے ان میں تو یہ مشکل ہو جاتا ہے ڈسٹنگوش کرنا، تمیز کرنا، کہ آیا یہ قیامت کے بارے میں کہا جا رہا ہے یا عذاب الہی جو دنیا میں آتا ہے قوموں کے اوپر کفر کی وجہ سے. اتنا یقینی، اتنا شدنی، اتنا لازمی. لیکن یہ بھی میں نے خاص طور پر اسی سال نوٹ کیا ہے اپنے دورہ ترجمہ قرآن میں، تین مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کی زندگی ہی میں آ جائے. یہ پہلی آیت جو ہے سورہ یونس کی سنا رہا ہوں آپ کو، آیت نمبر 46، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس چیز کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں، عذاب ہم آپ کے سامنے لے آئیں آپ کو بھی دکھا دیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو تو وفات دے دیں آپ ہمارے پاس آ جائیں، پھر یہ کہ بہرحال انہیں ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ رات کی آیت نمبر 40 ہے، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، وہی مضمون۔ پھر تیسری مرتبہ سورۃ المومن آیت 77، فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اے نبی صبر کیجئے اللہ کا وعدہ حق ہے، ان پر عذاب آ کر رہے گا اس میں کوئی شک نہیں، لیکن فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، یہ ہو سکتا ہے ہم آپ کی زندگی ہی میں وہ عذاب بھیجتے ہیں اور آپ بھی دیکھ لیں اپنی نگاہوں سے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہم وفات دے دیں اور پھر بہرحال انہیں لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنا۔ گویا کہ جیسے قیامت جیسی شدنی حتمی یقینی بات کے لیے علم نہیں کہ کب، ایسے ہی وہ عذاب خداوندی کب آئے گا کچھ پتا نہیں۔ بلکہ بعض آیات آپ نے بھی نوٹ کی ہوں گی اگر کسی دورے ترجمہ قرآن میں شرکت ہوئی ہو، کہ حضور کو روکا گیا ہے ولا تاجل علیہم، حضور جلدی نہ کیجیے ان کے بارے میں، سال سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع۔ تو یہ کہ بہرحال بربنایت ابھی بشری خیال آتا تھا صحابہ کرام میں سے تو بہت سو کو آتا تھا، کبھی کبھی حضور کو آ جاتا تھا، کب تک ان کی رسی دراز کی جائے گی، کب تک انہیں چھوٹ ملی رہے گی، کب تک یہ بلال کو مارتے رہیں گے اور گھسیٹتے رہیں گے گلیوں کے اندر اور اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئے گی، کب تک آخر کب تک؟ فرما نہیں جلدی نہ کیجیے، ہماری اپنی ایک حکمت ہے، ہمارا ایک اپنا ٹائم ٹیبل ہے، ایک اجل المسمہ ہے، معین وقت ہے، اس سے پہلے لا یستقدمون ولا یستاخرون ساعتاً، ایک گھڑی نہ پہلے نہ بعد میں، وہ تو وقت معین ہی پر آئے گا۔ اسی طرح دیکھیے ایک اور مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، عمرے کے بارے میں حضور نے فرمایا، اب یہ میں حدیث سے بات دے رہا ہوں، کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ عمرہ کر رہے ہیں چلو، اب لوگوں نے یہی سمجھا کہ عمرہ ہوگا، نبی کا خواب وہی ہے، کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، 1400 یا 1800 آدمی ساتھ ہو گئے، وہاں جا کر صورتحال جو ہے وہ بدل گئی بالکل، وہاں جا کر ایک طرف جو ہے قریش اڑ گئے، ہرگز داخل نہیں ہونے دیں گے، مر جائیں گے، مار دیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ادھر حضور نے بھی بیعت علی الموت لے لی، نہیں ہٹیں گے یہاں سے، سب یہاں جانے دے دیں گے۔ اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کس کلائمیکس پر لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کو، جب بیعت علی الموت لے لی ہے تو کلائمیکس تو حضور خود لے گئے، پھر جب آپ صلح پر آمادہ ہو گئے تو صحابہ کرام کے دل جو ہے وہ سخت غم رنج افسوس صدمے کی کیفیت میں، جس کا عالم یہ ہے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج اگر ہمیں غم اور صدمہ اور افسوس ہے تو ذرا غور کیجئے اس وقت کتنا غم اور صدمہ اور افسوس تھا۔ وہ جو غزوہ احد میں ہوا اس کو چھوڑیے، وہ تو ہوا ہے ٹھیک ہے، 70 صحابہ شہید ہوئے اور حضور مجروح ہوئے، یہاں جو ہوا کہ ہم آئے تھے کس جانے سے، کس خیال سے، نبی نے خواب دیکھا ہے، ہم عمرہ کر رہے ہیں، تو کیا نبی کا خواب جھوٹا ہو گیا؟ معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ۔ یہ لوگوں کے ذہنوں میں اشکال پیدا ہوئے، تبھی تو آیت نازل ہوئی نا، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، اللہ نے جو خواب دکھایا تھا اپنے نبی کو بالکل حق دکھایا تھا، سچ دکھایا تھا، انشاءاللہ تم لازماً داخل ہو گئے حرم کے اندر، مسجد الحرام کے اندر پورے امن میں، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ لیکن اس سال نہیں ہوا، اگلے سال ہوا۔ حضور سے جب پوچھا گیا، حضور آپ نے تو فرمایا تھا کہ عمرہ کریں گے، آپ نے فرمایا میں نے یہ کب کہا تھا کہ اسی سال ضرور کریں گے۔ اب دیکھیے وہ یہ بھی ایک محکمات اور متشابہات کی بات ہوگی، تو حدیث کے اندر بھی محکمات ہیں متشابہات ہیں۔ اس جیسے میں نے آپ کو یہ تین آیتیں بتائی ہیں قرآن مجید کی، کہ حضور سے کہا گیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عذاب جو لازم ہے شدنی ہے آ کر رہے گا، ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں آ جائے، ہو سکتا ہے آپ کے بعد آئے۔ تین ہی آیات قرآن مجید میں ہے، میں حیران ہوتا ہوں، یہ اتفاقی بات تو نہیں ہو سکتی، حسن اگر ہے تو حسن اتفاق کا الگ کہلائے گا۔ تین ہی جگہ حضور سے کہلوایا گیا ہے، وَإِنَ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، میں نہیں جانتا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے. حضور اپنی ناواقفیت کا اقرار کر رہے ہیں. اسی صورت میں انبیاء میں پھر فرمایا وقل ان ادری لعلہ فتنۃ لکم ومتاع للآخرین, کہہ دو میں نہیں جانتا, ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک اور آزمائش کا موقع ہو اور ابھی تمہیں ایک مدت تک جو ہے توسیع مل جائے, ایک فریش لیز آف ایگزسٹنس مل جائے. اسی طرح سورہ جن میں کہا گیا وہی ندری اقریب الماتو ادو نام یجل لہو ربی آمادا, میں نہیں جانتا کہ یہ عذاب جو ہے قریب آ چکا ہے یا میرا رب ابھی اس کے لیے کوئی لمبی مہلت دے گا, میں نہیں جانتا. اور اس ضمن میں تو واقعہ یہ ہے کہ میں گھٹنے ٹیک کر جو ہے نا مقام عبدیت کا ادراک و احساس, یا تو اس حدیث میں ہے کہ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک ناصیتی بیدک ماضی فی حکمک عدل فی قضاؤک. یہ کمال عبدیت ہے, کمال عبدیت. اے اللہ میں خود تیرا بندہ ہوں, ادنا غلام ہوں, میری ماں تیری ادنا کنیز تھی, میرا باپ تیرا ادنا غلام تھا, میں تیرے قبضہ قدرت میں ہوں, میری پیشانی تیرے ہی ہاتھ میں ہے, میرے اندر میرے وجود میں میرے معاملات میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے, اور میرے بارے میں جو فیصلہ تو کرے وہ حق ہے عدل ہے. یہ ہے تفویض الامر, اپنے آپ کو کلیتاً حوالے کر دینا اپنے آپ کو. یا پھر میں قرآن مجید میں دیکھتا ہوں وما ادری ما یفعل بی ولا بکم, میں نہیں جانتا, سورہ احقاف میں فرمایا کیا میرے ساتھ کیا جائے گا کیا تمہارے ساتھ کیا جائے گا. حالانکہ قرآن کہہ رہا انا آتیناک الکوثر وللآخرۃ خیر لک من الاولی عسا یباسک ربک مقام محمودا. یہ سارے مبشرات قرآن میں موجود ہیں. پھر بھی مقام عبدیت کا تقاضا کیا ہے؟ یہ نہیں کہ میں کو کر و فر پھون پھان, نہیں. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم, مجھے نہیں معلوم کہ کیا میرے ساتھ ہوگا کیا تمہارے ساتھ کیا جائے گا. بہرحال اس تمہید کے بعد, مقدمے کے بعد اب میں عرض کروں گا, ہمیں جس صغرا و کبرا کو ذرا دوبارہ سنبھالنا ہے, اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے لینا ہے کہ دامان خیال یار ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ نہ جائے. پہلی خبر محکم ہے قیامت سے قبل کل روئے عرضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا اور نظام خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگا. یہ محکمات میں سے ہے, یہ متشابہات میں سے نہیں ہے. اس کے لیے قرآن مجید میں سورہ کبریٰ موجود ہے, بارہ میں بیان کر چکا ہوں, آج صرف حوالے دوں گا. تین دفعہ فرمایا حضور کا مقصد بعثت غلبہ دین لیظہرہ علی الدین کلہ, اور پانچ دفعہ فرمایا آپ کو پوری نوع انسانی کے لیے بھیجا گیا ہے. تو جب تک پورے عالم انسانیت پر دین کا غلبہ نہ ہو جائے, آپ کا مقصد بعثت حنوز شرمندہ تکمیل ہے. کیسے ممکن ہے کہ دنیا ختم ہو جائے اور حضور کا مقصد بعثت مکمل نہ ہو؟ محال عقلی. پھر حدیثیں آپ کو سنا چکا ہوں بارہ, پانچ ادوار کا آپ نے تذکرہ کیا, دور نبوت, پھر دور خلافت علی منہاج النبوت, پھر ظالم بادشاہی, پھر غلامی والی بادشاہی, پھر دور خلافت علی منہاج النبوت, پھر یہ کہ اب جب دوبارہ آئے گا تو لا يبقى على ظاہر الارض بیت وبر ولا مدر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام. روح عرضی پر نہ کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر بچے گا اور نہ ہی کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ جس میں کلمہ اسلام داخل نہ ہو جائے. یہ محکمات میں سے, یہ متشابہات نہیں ہے. اسی طرح ان اللہ غوالی الارض, اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا, سکیڑ دیا. فرائے تو مشارے کہا وہ مغارے کہا, میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ ڈالے, سارے مغرب دیکھ ڈالے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا ذُوِيَ لِي مِنْهَا, اور سن رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو دنیا کو سکیڑ کر مجھے دکھا دیے گئے. اب اس میں اگر کوئی شک ہے تو میرے اور اپنے آپ کے ایمان کے اندر خلل واقع ہو جائے گا. یہ محکمات میں سے ہے. اس سے اگر کہیں آپ کا کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے مجھ سے اگر اس پر یقین کسی درجے میں کمزور ہوتا نظر آئے تو تشویش میں مبتلا ہو جائیے کہ یہ تو ایمان کا خلل ہے, ایمان کے لالے پڑ جائیں. یہ ہو کر رہے گا. البتہ اس کے ضمن میں کچھ متشابہات ہیں. کب ہوگا, کہاں سے ہوگا اور کتنے اپس اینڈ ڈاؤنز کے بعد ہوگا, اس کے کچھ حوالے ہیں احادیث کے اندر. عرب کی سرزمین سے مشرق کی طرف کا بھی اشارہ ہے, ہندوستان کی طرف بھی اشارہ ہے, مجھے ٹھنڈی ہوا آئی ہے. خراسان کا اشارہ ہے, خراسان سے کالے جھنڈے لے کر فوجیں جائیں گی جو بیت المقدس کو دوبارہ حاصل کریں گے. اشارات ہیں. مہدی ہوں گے, عرب کے اندر ان کا ظہور ہوگا, لیکن ان کی حکومت قائم کرنے کے لیے فوجیں ایک مشرقی ملک سے جائیں گے. اشارات ہیں, لیکن اس کا ٹائم ٹیبل کوئی معین نہیں کر سکتا. یقین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے کب ہوگا. ہاں جب وہ صورتحال ہوگی تو معلوم ہوگا ٹھیک جیسا فرمایا تھا ویسے ہی ہوا, لیکن ابھی ہم اس کے ذمن میں. یہ پھر اپنے اپنے گمان ہوتے ہیں, میرے اپنے پر گمان ہیں. میں نے ہمیشہ جب بھی یہ مضمون بیان کیا میں نے کہا ایک چیز پر تو مجھے اتنا یقین ہے, یقین ہے, یقین ہے کہ ہوگا, لیکن ایک میرا گمان ہے کہ اس کا نقطۂ آغاز پاکستان اور افغانستان کی سرزمین بنے گی. ایک میرا گمان ہے کہ پاکستان سے فوجیں جائیں گی جو حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں گی, مضبوط کریں گی عرب کے اندر. ایک میرا گمان ہے کہ یہ 15ویں صدی عیسوی جو ہے, 15ویں صدی ہجری, یہ اس دنیا کی آخری صدی ہے. یہ میرا گمان ہے. ایک میرا گمان ہے کہ عالمی انقلاب جو ہے اسلامی آئندہ 15-20 برسوں میں ہو جائے گا. یہ میرے گمان ہے. اس میں مغالطے ہو سکتے ہیں, غلطیاں ہو سکتی ہیں. نہ میں نے آج سے پہلے کبھی ازعام کے ساتھ بیان کیا اسے. پھر یہ کہ اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آ سکتے ہیں. ابھی ہم شارٹ سائٹڈ ہیں, ہمارا ظرف بھی بڑا محدود ہے. اللہ تعالیٰ کچھ دے دیتا ہے تو ہم خوشی سے اترانے لگتے ہیں, کچھ چھین لیتا ہے تو ہم مایوس اور بددل ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. یئوس اور قنوط کے الفاظ آئے, انتہائی مایوس ہو کر اور بالکل ہی نا امید ہو کر. ہمیں افغانستان میں ایک شکل نظر آئی, ہم بہت خوش ہوئے. معلوم ہوتا کہ وقت آ گیا, ایک اسلامی حکومت قائم ہو گئی, شریعت اسلامی کا نفاذ ہو گیا, باقی بہت سے حقائق ہماری نگاہوں سے سب کچھ اوجھل رہ گئے. اب ایک آیا ہے, ایک سیٹ بیک پہنچا ہے, کوئی شک نہیں. جس کو کہا گیا تھا ایم سسکم قرحن, ایک قرح, ایک جو ہے ہمیں زخم لگا ہے, چرکا لگا ہے. لیکن اس سے اس یقین, محکم کے یقین میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. ہونا ہے, ہو کر رہے گا, اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. اچھا, دوسرا میں امر محکم بیان کر رہا ہوں. یہ تو خبر محکم ہے نا, خبر کہ ہوگا. ایک امر محکم ہے, وہ امر محکم یہ ہے کہ ہر بندہ مومن کا فرض عین ہے کہ اسلام کے غلبے کی جدوجہد کرے, تن من دھن اس میں لگائے. یہ محکم ہے اس لیے کہ قرآن مجید میں سورہ صف میں فرمایا هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر. مقصد بعثت محمدی غلبہ دین حق, اس کے لیے جہاد ہمارے لیے فرض. اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، دردناک عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اس کے لیے جہاد کرو، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور یہ جہاد، جہاد بالمال بھی ہے، یہ جہاد باللسان بھی ہے، جہاد بالقلم بھی ہے، لیکن ایک آخری جہاد قتال، وہ اس کی آخری منزل ہے جسے کوئی باطل نہیں کر سکتا. غلام احمد قادیانی نے باطل کر دیا، جھوٹے نبی نے، کوئی قاتل اس کو باطل نہیں کر سکتا. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، یقیناً اللہ کو محبوب ہیں اپنے وہ بندے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں سرے باندھ کر گویا کسی سے پلائی ہوئی دیوار پر. یہ محکمات میں سے، ایمان ہے ہی نہیں اگر جہاد نہیں ہے. غور سے سنیے، سورہ حجرات میں پہلے اسلام اور ایمان کو علیحدہ کر دیا، یہ دیکھو یہ علیحدہ کیٹیگری ہے، یہ علیحدہ کیٹیگری ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، تمہارا اسلام قبول، ایمان کا دعوی رد. اچھا اگر جاننا ہی چاہتے ہو کہ مومن کون ہوتا ہے، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جو جہاد کرتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک ہرگز نہیں کرتے اور جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے جانوں اور مالوں کے ساتھ. صرف یہی لوگ سچے ہیں دعوی ایمان میں. اگر جہاد نہیں تو ایمان ہی نہیں، تو نجات کیسے ہو جائے گی؟ جہنم سے چھٹکارا تو ایمان کے بغیر تو نہیں ہے. یہ ہے محکمات. اسی ضمن میں محکم کیا ہے؟ یہ کام انڈیویجولی نہیں ہو سکتا، انفرادی طور پر نہیں ہوتا، اس کے لیے جماعت کا التزام لازم ہے. علیکم بالجماعہ، یہ حدیث کے محکمات ہیں. میں نے کہا تھا محکمات قرآن کے بھی ہیں، حدیث کے بھی ہیں، متشابہات قرآن کے بھی ہیں، حدیث کے بھی ہیں. علیکم بالجماع انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعۃ والسمع والطاعۃ والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ. جماعت کا التزام، جماعت بھی سم و طاعت والی، لسن اینڈ اوبے، اور پھر جہاد اور ہجرت، پانچ چیزیں ہیں. انی آمرکم بخمس، اے مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں، اور یہ اپنی طرف سے نہیں دے رہا، اللہ امرنی بہن، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے. بہرحال اس ضمن میں نوٹ کر لیجئے کہ یہ ہیں محکمات ہمارے. کسی بھی درجے میں ان کا دامن چھوٹنے نہ پائے، کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے، یہ کیفیت ان محکمات میں سے کسی کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے. ہاں ہمیں توقع ہو گئی تھی، ہمیں امید ہو گئی تھی. اب ظاہر بات ہے کہ کہتے ہیں لوگ اللہ کی مدد نہیں آئی. ہم نے کب کہا تھا کہ اللہ کی مدد ہر آنکھ ہر وقت آتی ہے، اس کی حکمتیں ہیں. آپ سوچئے 70 صحابہ جہاں ذبح کیے گئے تھے، اللہ کی مدد نہیں آئی. اگر 70,000 افغانی جو ہیں کہیں شہید ہو گئے ہیں، قتل ہو گئے ہوں، اول تو اتنی تعداد غالباً نہیں ہے بیان ہوتی، لیکن اگر ہو بھی گئے ہوں، 70,000 بھی ہو گئے ہوں، تب بھی وہ 70 صحابہ کے برابر نہیں پہنچتے، اور ان میں سے ایک ایک کو ذبح کیا گیا. اللہ کے اپنے، اللہ بڑا نیاز ہے، بہت غنی ہے. مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر. ز نوری سجدہ می خواہی، ز خاکی بے شزاں خواہی، چنا خود را نگہداری کہ بائی بے نیازی ہا، شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خواہی. وہ تو شہادت دے رہے تھے اللہ کے اپنے خون کے ذریعے سے، لیکن یہ کہ شہادت اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اپنے وقت پر آئے گی. نبیوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے اوپر بھی ایسا وقت آیا کہ پکار اٹھے متا رسول اللہ، ام حسب تم ان تدخل الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متا نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. ابھی ہم نے کیا ہی کیا ہے، خاص طور پر ہم پاکستانیوں نے تو کیا ہی کیا ہے، ابھی کچھ بھی نہیں، ہم تو مجرم ہیں، ہماری حکومت نے غداری کی ہے، اسلام سے غداری کی ہے، عدل اور انصاف کے مسلمہ اصولوں کے خلاف غداری کی ہے، غیرت اور حمیت کے اصولوں کے خلاف غداری کی ہے، نظریہ پاکستان سے غداری کی ہے. اور ہم بری تو نہیں ہیں، ہم اسی حکومت کے اندر ہم بھی رہ رہے ہیں جو ہماری حکومت ہے. ہماری انڈرسٹوڈ سپورٹ اسے حاصل ہے نا، ظاہر بات ہے نمبر ہی نہیں ہے اس. تو ابھی یہ کہ اونچ نیچ آتی رہے گی، تلکل ایام نداولہا بین الناس، اونچ نیچ جو ہے سیسا کا عمل جاری رہے گا. وقتی مایوسیاں بھی آئیں گی، میں نے ذکر کیا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر کس قدر شدید دل شکستگی کا عالم تھا صحابہ کا، میں حیران ہوتا ہوں، واقعتاً حیران ہوتا ہوں کہ ایک وقت میں ابو بکر بھی حضور کے ساتھ نہ تھے، یا تو فزیکل معاملہ آتا ہے سامنے، سائے کے ساتھ رہنے والا بھی طائف میں ساتھ نہیں تھا، طائف میں صرف زید ابن حارثہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کوئی ساتھ نہیں تھا. پتھر آ رہے تھے تو ظاہر بات ہے ایک شخص تو ایک ہی جانب سے، ایک ہی سمت سے ڈھال بن سکتا ہے، ہر سمت سے تو ڈھال نہیں بن سکتا. اور یا یہ واقعہ آتا ہے کہ حضور نے کہا جب صلح ہو گئی، دل اتنے زخمی تھے مسلمانوں کے، اتنے زخمی تھے، اتنے زخمی تھے، حضور نے فرمایا اٹھو احرام کھول دو، جو جانور حدی کے ساتھ ہیں یہی ذبح کر دو، ایک بھی نہیں اٹھا. حکم دینے والے محمد الرسول اللہ اور مخاطب صحابہ کرام، جن میں چوٹی کے بھی ہیں، اشرہ مبشرہ بھی ہیں، اصحاب بدر بھی ہیں، پھر سب کے سب صاحب بیعت رضوان تو ہیں ہی، دوبارہ کہا کوئی نہیں اٹھا، تیسری دفعہ کہا کوئی نہیں اٹھا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کس لیے کہ اندازہ ہو کہ کتنے دل شکستہ تھے مسلمانوں کے دل. تو دل گرفتہ ہو کر، رنجیدہ ہو کر حضور اپنے خیمے میں چلے گئے، اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ ہر سفر میں آپ ایک زوجہ محترمہ کو ضرور اپنے ساتھ رکھتے تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھی. شکوے کے انداز میں کہا حضور نے کہ میں نے تین دفعہ مسلمانوں سے کہا ہے کہ اٹھو احرام کھول دو اور قربانیاں دے دو، کوئی نہیں اٹھا. اب صراحتن تو مذکور نہیں ہے کہ ابو بکر بھی نہیں اٹھے، لیکن جب یہ کہا جائے گا کوئی نہیں اٹھا تو ظاہر بات ہے شامل ہے اس میں. حضرت ام سلمہ نے مشورہ دیا، آپ کسی سے کچھ کہیے ہی نہیں، آپ جائیے اپنا احرام کھول دیجئے، اپنا جانور جو ہے ذبح کیجئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. بس جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ حضور تو یہ کر رہے ہیں، آگے سب کے اس نے دل شکستگی تھی، یا جس کو میں تعبیر کیا کرتا ہوں کہ ایک یہ منطق کی اصطلاح ہے حالت منتظرہ، ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں ابھی انتظار کرے، پتہ نہیں کوئی اور شکل واد سامنے آ جائے، کہیں ہمارا امتحان تو نہیں لیا جا رہا ہے، کیا معاملہ ہے. اس طرح کی ایک شش و پنج کے اندر مسلمان گرفتار ہو گئے تھے، ورنہ ظاہر بات ہے کہ ان صحابہ کرام کے لیے حضور کی حکم عدولی ناقابل قیاس. لیکن اس سے اندازہ تو ہو جاتا دل شکستگی کا. تو ہماری دل شکستگی جو ہے ظاہر بات ہے کہ اس کے تو آس پاس کی بھی نہیں ہے. بہرحال ایک تو وہ آیت ذہن میں رکھیے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ. اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کے ذمن میں کچھ بیان کروں اس وقت، مجھے کچھ باتیں حالات حاضرہ کے بارے میں بھی کہنی ہے. یہ جو کام ہوا ہے تاریخ میں ایک مرتبہ حضور کے ذریعے سے ہوا، نہ ابراہیم کے ذریعے ہوا، نہ موسیٰ کے ذریعے، نہ عیسیٰ کے ذریعے علیہ الصلاۃ والسلام، صرف حضور کے ذریعے ہوا. اونلی ونس. یہ ہونا ہے ایک اور مرتبہ، ونس، ایک ہی مرتبہ ہونا ہے. فرق صرف کیا ہوگا، کیونکہ حضور کے مساوی تو ہم جا ہی نہیں سکتے نا کبھی. اب ہونا ہے جیسے حضور نے کیا تھا ایسے ہی دوبارہ ہونا ہے. ایک اعتبار سے تو مشابہت ہو گئی، تساوی کی نسبت کہلائے گی یہ منتر کی روح سے. لیکن اس میں جو کمپنسیٹ کرے گی کیا چیز، حضور نے 23 برس میں کر دیا، ہم 300 برس میں کر دیں تو کافی ہے. ہم درجہ بدرجہ، لترکبن طبقا عن طبق، سٹیج بائی سٹیج قدم آگے بڑھے گا، بات آگے بڑھے گی. لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ مجھے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے انشراء عطا فرمایا سورہ مدثر کی کچھ آیات، کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انھا لعہد الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم من یتقدم او یتاخر. اور دوسرے سورۃ الانشقاق کی آیات، فلا ارسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق. تو میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، یہ پروسیس ہونا ہے درجہ بدرجہ، اور یہ جاری رہنا ہے. اور یہاں میں آج آپ کو پھر وہ نظم سنا دیتا ہوں. میری زندگی میں ایک بہت بڑا حادثہ تھا، بہت بڑا حادثہ تھا جب میں جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوا، مایوس ہوا، بددل ہوا. میں نے اپنی زندگی کے 10 سال گزارے تھے انتہائی فعال حیثیت میں. میں نے اپنا ایجوکیشنل کیریئر برباد اور تباہ کر دیا تھا، پرائمری سے لے کر اور میڈیکل کالج کے سیکنڈ ایئر تک میں ٹاپ کے اسٹوڈنٹس کے اندر رہا. کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ میرے پاس اسکالرشپ موجود نہ ہو، ایک ایک وقت میں دو. لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو کھپا دیا اقامت دین کی جدوجہد میں جماعت اسلامی کے ساتھ. پھر جب مایوسی ہوئی ہے تو واقعہ یہ کہ آج کی مایوسی تو کچھ بھی نہیں ہے. ذاتی طور پر جو مایوسی مجھے اس وقت ہوئی تھی اس کا میں الفاظ کے اندر بیان نہیں کر سکتا. لیکن اسی وقت عجیب حسن اتفاق تھا، فیض احمد فیض زندہ تھے اور اس زمانے میں ان کی ایک نئی کتاب چھپ کر آئی، اس میں ایک نظم تھی، اس نے مجھے بڑا سہارا دیا. اور میں حیران ہوا کہ اس نے کیسے دی یہ نظم، کہہ دی، وہ تو اس کیفیت میں مبتلا ہے ہی نہیں. شروع میں کہیں اس نے بھی کسی کانسپریسی میں حصہ لیا تھا، پکڑا گیا تھا، لیکن یہ کہ اس کے بعد تو وہ جو ایزی گوئنگ لائف ہوتی ہے وہ اس کی زندگی تھی، وہ کسی انقلابی جدوجہد میں شامل تھا ہی نہیں. لیکن یہ کیسے کہہ گیا، یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی، دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو، جب پھر ایک بار اجڑنا ہے. ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے. تیار رہے آدمی کہ پھر ناکامی ہوگی، کوئی پرواہ نہیں، لیکن ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین. جد و جہد کا سلسلہ ہاتھ سے نہیں دینا ہے، اس پر کار بند رہنا ہے، مستقیم رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، اپنی جد و جہد کو جاری رکھنا. ہاں البتہ یہ ضرور ہے، اگر غزوہ احد میں جو حادثہ ہو گیا تھا اس پر تذکرہ اور تبصرہ آیا قرآن مجید میں، تم سے کیا غلطی ہوئی تھی نوٹ کرو تم. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ. اسی طریقے سے ہمیں بھی جائزہ لینا ہوگا، کیا غلطیاں ہوئی، کوئی حرج نہیں ہے. غلطی 150-200 برس قبل سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ سے بھی ہو گئی تھی، غلطیاں کچھ طالبان سے بھی ہوئی ہیں، غلطیاں کچھ ہم سے بھی ہوئی ہیں. ہم نے بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا ظرف جو ہے چھوٹا ہے، خوشی سے بھی جلدی لبریز ہو جاتا ہے اور غم سے بھی فوراً چھلک جاتا ہے، صرف بھرتا نہیں چھلک جاتا ہے. اس لیے ہم نے اس خوشی کے عالم میں کچھ چیزوں کو نظر انداز کیا. بہرحال یہ علیحدہ موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ مجھے تب مفصل گفتگو کرنی ہے، اس کے لیے کوئی بڑا انشاءاللہ جلسہ کریں گے الحمرا ہال میں. یہ جو رائز اینڈ فال آف طالبان، یہ ایک فینومینن ہے، ہسٹری کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ سول سپریم پاور آن ارتھ کو ہلا کر رکھ دیا. شکست و فتح نصیبوں سے ولی امیر، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا. تو یہ صورت ہے اور اب بھی جاری ہے. تازہ ترین خبر ہے کہ قندھار کے شمال مغرب کے پہاڑی علاقوں کے اندر جنگ جاری ہے، اور وہیں پر ملا عمر بھی ہے غالباً، جہاں تک گمان اور قیاس ہے. بھاری ہتھیاروں سمیت گئے ہیں وہاں پر. جنگ ختم نہیں ہوئی، امریکہ بھی کہتا ہے جنگ ختم نہیں ہوئی، ابھی تک اسامہ کا کچھ پتہ نہیں. بہرحال ایک طالبان کا فینومینن وقتی طور پر ختم ہو گیا ہے، ایک حکومت بن گئی ہے. لیکن یہ کہ اس پر انشاءاللہ تعالی تفصیل سے گفتگو میں کروں گا. اب میں چاہتا ہوں کہ چند باتیں حالات حاضرہ سے متعلق عرض کروں. سب سے پہلے تو اسامہ ہی کا معاملہ ہے. آج درحقیقت جس اصطلاح کے حوالے سے میں نے بات کی ہے، وہی اصطلاح اس میں بھی استعمال کر رہا ہوں. اسامہ کے بارے میں کچھ متشابہات پھیلے ہوئے ہیں. پاکستان میں کسی نائب وزیر نے کہہ دیا ہے کابل کے کہ پاکستان میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی حفاظت میں اور حمایت میں ہے. ناممکنات میں سے انہونی بات ہے، ہاتھ ہے ہاتھ. لیکن اسامہ کا اپنا بیان آ گیا، میں زندہ ہوں اور جنگ جاری ہے تو جاری رہے گی. نئی ٹیپ جو ہے وہ آ گئی ہے، وہ بھی ایک مہمہ بنی ہوئی ہے. کب کی ہے؟ واقعتاً اس میں اسامہ کا چہرہ اترا ہوا نظر آ رہا ہے. یقیناً نہ معلوم کتنے فاقے جھیلنے پڑے ہوں، کیا کیفیت رہی ہوگی اس کے چہرے پر. وہ تر و تازگی نہیں ہے، چہرہ اترا ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ یہ فالس ہے، کوئی کہتا صحیح ہے. پھر یہ معلوم نہیں کہ کب لیا گیا. اندازہ یہی ہے کہ دسمبر کے 10-12-13 تاریخ کے آس پاس لیا گیا ہے. اس کے بعد کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ زندہ ہیں. پاکستان کا موقف یہ ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں. تورا بورا کے پہاڑوں پر جو بمباری ہوئی ہے اسی کے اندر ان کا بھی انتقال ہو گیا. لیکن ظاہر بات ہے یقین کے ساتھ وہ بھی نہیں کہہ سکتے. آج ہی میں نے رمزفیلڈ کا بیان سنا ہے. وہ کہتے ہیں روز 12 خبریں آتی ہیں، ہمیں کس کا یقین کریں کس کا نہ کریں. لیکن بہرحال صورتحال یہ ہے کہ اس کے بارے میں ابھی یہ چیزیں سب متشابہات میں ہیں، کوئی ہمارے پاس یقینی حتمی بات موجود نہیں. اسی طرح یہ چیز بھی متشابہات میں سے ہے کہ 11 ستمبر کے حادثے میں اس کا کوئی واقعی عمل دخل تھا. اگرچہ کہا یہ جا رہا ہے کہ دوسری ٹیپ نے آ کر مزید جو ہے ثبوت دے دیا ہے کہ اس نے کروایا، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا. حالانکہ میں پچھلے جمعے میں کہہ چکا ہوں کہ جو ٹیپ جو بیان دی ہے امریکہ نے، میں اسے غلط نہیں سمجھتا، فیک نہیں سمجھتا، مصنوعی نہیں سمجھتا، صحیح سمجھتا ہوں. اس کے باوجود میری رائے ہے، پختہ رائے ہے، ابھی تک میں اس پر قائم ہوں. یہ حادثہ موساد نے کروایا ہے، اسرائیل نے کروایا ہے. البتہ عربوں میں سے جو ناراض اینگری ینگ مین ہیں انہیں استعمال کیا ہے. انہیں پتا بھی نہیں چلا کہ ہمیں موساد استعمال کر رہی ہے. ان میں سے کوئی ایک دو ایسے بھی تھے کہ جن کے کہیں کو روابط جو ہے وہ اسامہ کے ساتھ بھی تھے، کوئی لنک تھے جن سے کہ اس کو خبر دے دی گئی کہ یہ کام ہونے والا. بس اس سے زائد ان دونوں ٹیپ سے کوئی اور ثبوت نہیں ملتا. یہ کہ ان کے نالج میں تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، بس کوئی اس طرح کا حادثہ پیش آنے والا ہے، اور نالج میں تھا. لیکن جہاں وہ رہ رہے تھے اتنے عرصے سے افغانستان میں، سیٹلائٹ فون تک تو وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے کہ ہر وقت جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے اسپاٹ ہو جائیں گے اور وہ ختم کر دیے جائیں گے. کہاں وہ ٹیکنالوجی، کہاں وہ چیزیں، کہاں وہ امریکن پولیٹیکل لائف اور امریکہ جو سسٹم ہے، امریکہ کی حکومت کا، اس میں جب تک سپورٹ نہ ہو یہ کیسے کام کیا جا سکتا تھا جو ہوا ہے. تو ناممکنات میں سے بہرحال یہ بھی ان کا، یہ بھی ایک ابھی متشابہات میں سے. لیکن ایک بات محکم ہے اور وہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے مستضعفین کے لیے اسامہ کی شخصیت روشنی کا ایک مینار بن گئی ہے اور رہے گی. مستضعفین جو دبا دیے گئے، ریپریشن کا شکار، چاہے وہ فلسطین میں ہو، چاہے وہ کشمیر میں ہو، چاہے وہ چچنیا میں ہو، جہاں بھی مستضعفین ہیں ان کے لیے ایک ہیرو کا درجہ، ایک روشنی کا مینار، وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو، تیرے لیے ہے میرا شعلہ نوا قندیل، اس معنی میں وہ ایک روشنی بن چکا ہے، اور اس کے ذریعے سے، اس کے حوالے سے بہت سے لوگوں کے اندر یہ جذبات جو ہے پروان چڑھتے رہیں گے. افغانستان کے بارے میں دو خبریں اور بھی ہیں. لوٹ مار کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، سفر تقریباً ناممکن ہو گیا ہے، بالکل پہلے کی طرح. نئی حکومت کا عمل دخل جو ہے وہ صرف کابل تک ہے. وہ ساری صورتحال کی جو پہلے ہو گئی تھی پری طالبان ایرا میں، وہ تیزی کے ساتھ بڑھتی نظر آ رہی ہے. اب پورے افغانستان کو کیسے یہ مین کریں گے؟ امریکہ کتنے فوجی بھیجے گا؟ برطانیہ کتنے فوجی بھیجے گا؟ وہ یہ تو کر سکتے ہیں کیا حکومت کے ذمہ داروں کو تحفظ فراہم کر دیں، کابل کی جو ہے حفاظت کی ذمہ داری لے لیں، وہ تو کر سکتے ہیں. اس سے آگے پورے افغانستان میں جہاں ہر علاقے کا اپنا ایک وارڈ لارڈ ہے، وہاں کا ایک سردار ہے، اور جیسا کہ ابھی اب میں نے عرض کیا تھا کہ قندھار کے قریب تو جنگ ہو رہی ہے باقاعدہ، یہ تو آج کی خبر ہے. طالبان اور چونکہ ملا عمر ادھر ہی گئے تھے، زابل کے پہاڑ اور قندھار کے شمال مغرب میں جو پہاڑی علاقہ اس میں گئے ہیں، وہاں پر تو وہ جنگ جاری ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے اور ان کے لیے استقامت کا سامان فراہم کرے. دوسرا مسئلہ ہے پاکستان اور بھارت کی جنگ کا معاملہ. جو واقعہ یہ ہے کہ جس قدر آج تلی ہوئی نظر آ رہی ہے، اتنی اس پورے عرصے کے دوران کبھی نہیں تھی. بعد مواقع ایسے آئے کہ معلوم ہوا، بعد میں معلوم ہوا کہ صاحب واقعتاً حالات ایسے ہو چکے تھے، لیکن جس قدر کلیئرلی، اوپنلی، ایروگنٹلی، برملا، اعلانیہ طور پر جس طرح اب تیاری ہوئی ہے، انہوں نے اپنی جو سالانہ جشن ہے وہ بھی منسوخ کر دیا تاریخ میں پہلی مرتبہ. ان کے ٹربلڈ ایریاز جو ہیں نارتھ ایسٹ میں، وہاں جو فوجیں تھیں وہ بھی بلا لی. تمام فوج جو ہے پاکستان کی سرحد پر ہے، ہوائی جہاز سرحد پر آ چکے ہیں، میزائل سرحد کے اوپر نصب ہو چکے ہیں. جہاز فرنڈینڈس کہہ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دو دن ہمیں اور لگیں گے فل ڈپلائمنٹ میں. تو واقعہ یہ ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جنگ تلی کھڑی ہے. اس کو ایورٹ کرنے کی صرف ایک شکل ہے، اور مجھے گمان ہے کہ ہماری حکومت یہ بھی کر گزرے گی، اس لیے کہ وہ اس داؤ میں آ چکی ہے. جو دلیل بش نے استعمال کی تھی وہی دلیل اب اٹل بہاری واجپئی استعمال کر رہا ہے. تم نے اس سے دلیل نہیں مانگی تھی، ہم سے کیوں مانگتے ہو؟ اس کی ایک دھمکی کے اوپر کھڑے ہو گئے، حاضر ہے، حاضر جناب، ہم سے کہہ دو دلیل لا. اصل دلیل طاقت کی ہے، امریکہ کے پاس طاقت تھی، ہمارے پاس ہے، اور ہم اس کا مظاہرہ کر کے دکھا دیں گے. ایک ہی شکل ہے، اگر تو کشمیر کو اب بھول جاؤ اور تمام جہادی تحریکوں پر واقعی کنٹرول، واقعی. میں ایک لفظ سن کے حیران ہوا تھا، ہم تو وہ لفظ استعمال نہیں کرتے، لیکن جسونت سنگھ جو ہے، میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، اس کا بیان تھا، اس نے اسے مخول سے تعبیر کیا. مخول کوئی لٹری لفظ نہیں ہے، مخول یہ کیا مخول ہے کہ دفاتر جو ہے وہاں سے جو ہے وہاں منتقل کر دیے گئے، نام بدل دیا گیا ہے اور لشکر طیبہ کی بجائے یہ نام، یہ مخول ہے، یہ اس کو ہم ماننے کو تیار نہیں ہے. صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یا تو فی الواقع ان تمام جہادی تحریکوں کو ختم کرے مشرف، اور ثبوت برہم کر دے، فراہم کر دے، جو ٹینیبل ہو، جو پوری دنیا بھی مان لے کہ ہاں اب ان کا کوئی وجود نہیں رہا، کوئی سپورٹ نہیں رہی، کوئی ان کے آفیسز نہیں رہے، کوئی معاملہ نہیں رہا، ان کی قیادت کو بھی ہم نے پکڑ لیا یا پابند کر لیا، تب تو شاید جنگ ٹل جائے. ورنہ میرے نزدیک آزاد کشمیر پر تو حملہ لازمن ہوگا، باقی جتنا بلڈ اپ ہے وہ میرے نزدیک اللہ عالم یہ سارے گمان کی باتیں ہوتی ہیں. میرا گمان یہ ہے کہ یہ صرف ڈیفنسو ہے کہ اگر پاکستان جو ہے کشمیر کے معاملے کو اگر وہاں پہ حملہ ہوتا ہے اور پاکستان انٹرنیشنل باؤنڈری پر کہیں پر، جیسے کہ 1971 میں ہم نے کیا تھا کہ پورے پنجاب کے اس سرحد میں ہمارے ساتھ ساتھ 8-8, 10-10 کلو میٹر فوجیں آگے نکل گئی تھی، تو پاکستان کو ایسا نہیں کرنے دیں گے، اپنی باؤنڈری کے اندر رہے. لیکن آزاد کشمیر اور ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی، آزاد کشمیر سے کہوٹا کا فاصلہ کتنا ہے، اگر واقعتاً جنگ چھڑ جاتی ہے، اور یہ کہ ڈیٹرنٹ تو ہمارے پاس ہے لیکن ڈیٹرنٹ کا استعمال آسان کام نہیں ہے. ڈیٹرنٹ کا استعمال اگر ہم کریں گے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پورا بر عظیم پاک و ہند برباد ہو کر رہ جائے. بھارت کا تو پھر بھی کچھ نہ کچھ بچ جائے گا، پاکستان کا کچھ نہیں بچے گا. ایٹم بم صرف ہمارے پاس تو نہیں، ان کے پاس بھی ہے. لہذا آخری وقت میں آ کر، ایٹم بم تو ہمارے پاس پہلے بھی تھا، کارگل میں کیوں بھاگ کر گئے تھے پھر ہمارے وزیر اعظم صاحب، کیوں گئے تھے کلنٹن کے پاس اور چھٹی کے دن جا کر اس سے ملاقات فرمائی تھی. ایٹم بم تو تھا لیکن ایٹم بم کا استعمال آسان کام نہیں ہے. بہرحال یہ معاملہ صورتحال انتہائی پیچیدہ ہے، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اب بھی امریکہ سے، دوسری قوموں سے، برطانیہ سے وہ ذرا ان کو سبق سکھائیں، وہ ذرا ان کے اوپر پریویل کریں، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ یہ امریکہ کی شہ پر ہو رہا ہے، اس کے بغیر نہیں ہے، اس کی سپورٹ سے ہو رہا ہے. اور جہاں تک ہمارے عبدالستار صاحب ہیں ان پر تو بڑا عمدہ آج ایڈیٹوریل جو ہے لکھا ہے نوائے وقت نے، اب انہیں یہ خیال آیا ہے کہ یہ جہادی تنظیمیں تو خلاف دستور تھی. تو بڑا عمدہ تھا جو اخبار میں آیا تھا پہلے دن، کب کھلا تجھ پر یہ راز، انکار سے پہلے کے بعد. تو یہ راز کب کھلا؟ بش کا حکم آنے سے پہلے یا بعد میں؟ یہی تنظیمیں تھیں یہاں پر، اور ان کے جلسوں کے اندر گورنر صاحب تشریف فرما ہوتے تھے اور وزیر اطلاعات مساعد حسین صاحب جا کر شرکت فرماتے تھے. یہ غیر قانونی تھی، غیر دستوری تھی، تو حکومت پاکستان کیا کرتی رہی؟ آئی ایس آئی کیا کرتی رہی؟ اصل میں ہم پھنس گئے ہیں. اگر ہم نے، اب یہ کہ اگر کی بات ہے، حدیث میں روکا گیا ہے کہ اس حوالے سے بات نہ کی جائے، اگر ہم کھڑے ہوتے ذرا سے بھی قدم جما کر بات کرتے کہ دلیل لاؤ، دلیل کے بغیر، ثبوت کے بغیر ہم ساتھ نہیں دے سکتے، یہ اتنا مضبوط موقف ہوتا اخلاقی اعتبار سے، اصول انصاف کے اعتبار سے، لاجک کے اعتبار سے، منطق کے اعتبار سے، کہ پوری دنیا اس کے وزن کو محسوس کرتی. چائنا بھی ہماری سپورٹ میں مجھے یقین ہے کہ کھڑا ہوتا. جب ہم ہی لیٹ گئے تو مدعی سست گواہ چست، پھر کوئی اور آپ کا ساتھ کیا دے گا؟ سب سے بڑے اعلی کار تو ہم بنے، سب سے بڑی غداری تو ہم نے کی ہے، دوسرے کیا کریں گے؟ بہرحال صورتحال بہت گمبھیر ہے. میں نہیں کہہ سکتا کہ آیا ہماری آخری صدا کا وقت جو ہے بشیت الہی میں آ گیا ہے. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک آزمائش ہو، ابھی ہمیں فریش لیز آف ایگزسٹنس مل جائے تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ پھر اس سے صحیح فائدہ اٹھانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.